ہمارے بعض علماء کہتے ہیں ناممکن ہے، یہ بات بھی درست ہے. میں آپ کو فتویٰ سناتا ہوں، یہ بات کس نے کہی ہے اور کیوں کہی ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، ان کی مجموع فتاوی مقالات سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 156 میں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، سوال نمبر 7 اور نمبر 8. سائل یہ کہہ رہا ہے کہ من خلال معرفت سماحتکم بتاریخ الرافضہ، کہ شیخ صاحب آپ نے رافضیوں کی تاریخ پڑھی ہے، آپ کو علم ہے، اس کے متعلق ہمارا سوال ہے، ما هو موقفكم من مبدا التقريب بين اهل السنه وبينهم، آپ کا موقف کیا ہے جو آج کل اہل سنت اور تشیع کو آپس میں ملانے کی تحریک چلی جا رہی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، التقريب بين الرافضه وبين اهل السنه غير ممكن. تقریب ایک دوسرے کے قریب ہونے سے لفظ ہے، یعنی رافضی اور اہل سنت آپس میں مل جانا، ان کا قریب ہونا، یہ ناممکن ہے. کیوں؟ لأن العقید مختلفہ، کیونکہ دونوں کو عقیدے بھی مختلف ہیں. فعقیدت اہل سنت و جماعت توحید اللہ و اخلاص العبادت للہ سبحانہ وتعالی. اب شیخ صاحب نے وجہ بھی بیان کی ہے اور عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ فرق کیا ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، وَأَنَّهُ لَا يُدْعَ مَعَهُ أَحَد، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارا جائے گا، لَا مَلَكٌ مُقَرَّبُ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَل، نہ تو کسی قریب فرشتوں کو پکارا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور نہ ہی کسی نبی مرسل، بھیجے ہوئے نبی کو یا بھیجے ہوئے پیغمبر کو. وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. وَمِنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ، اہل سنت جماعت کی عقیدے میں سے یہ عقیدہ بھی ہے، محبت الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو جائے، والترضی عنہم، اور ہر وقت جب ان کا نام لیتے ہیں تو ان پر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، والایمان بانہم افضل خلق اللہ بعد الانبیاء، اور یہ بھی ایمان اہل سنت جماعت کا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے انبیاء کے بعد وہ ہے صحابہ، وَأَنَّ أَفْضَلَهُمْ هُوَ بَكْرُ الصِّدِّيقِ، اور سب سے افضل صحابہ کرام میں سے ہے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عن الجميع، اس ترتیب سے. وَالرَّافِضَ خِلَافُ ذَلِكَ، رافضوں کا عقیدہ اس کے بالکل خلاف ہے، فَلَا يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، تو کبھی بھی دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، كما انه لا يمكن الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين واهل السنه، بہت بھاری بات ہے، جیسا کہ ناممکن ہے کہ یہود نصارہ اور بت پرست اہل سنت کے ساتھ مل جائیں. جب وہ نہیں مل سکتے تو یہ بھی نہیں مل سکتے، جب وہ متحد نہیں ہو سکتے تو یہ بھی متحد نہیں ہو سکتے. فكذلك، بس اسی طریقے سے، لا يمكن التقريب بين الرافضه وبين اهل السنه لاختلاف العقيده التي اوضحناها، بس اسی طریقے سے ناممکن ہے کہ رافضی اور اہل سنت آپس میں مل جائیں، کیونکہ دونوں کے عقائد مختلف ہیں. اس کے بعد والے سوال میں شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، وهل يمكن التعامل معهم لضرب العدو الخارجي كالشيوعي وغيرها، اشیاء تو ہم نے جان لیا کہ ہم مل نہیں سکتے، لیکن کیا ہم ان کے ساتھ مل کر ایک باہر کے دشمن کے خلاف یا باہر کے دشمن کو مارنے کے لیے، توڑنے کے لیے، کیا ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، جیسے کہ سوشلسٹ ہیں یا دوسری کوئی بھی طاقت ہے، کافر طاقت ہے؟ شیخ صاحب کا جواب ہے، لا ارى ذلك ممکنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، بل یجب على اہل السنہ ان یتحدوا وان یکونوا امۃ واحدہ وجسدا واحدا، بل واجب تو یہ ہے اہل سنت پر کہ وہ آپس میں مل جائیں اور ایک امت بن جائے ایک جسم کی طرح، وان یدعو الرافضہ ان یلتزموا بما دل علیہ، وان یدعو الرافضہ، اور رافضی کو دعوت دیں، ان يلتزموا بما دل عليه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں آیا ہے, صحیح سنت میں آیا ہے, اسی کو حق سمجھ کر اس پر عمل کریں. ان یلتزموا بما دل علیہ کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحق فاذا التزموا بذلك صاروا اخواننا. بس جب وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں. وعلینا ان نتعاون معهم, اور ہم پر واجب ہو جاتے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اما ما داموا مصرین علی ما هم علی, لیکن اگر وہ ہٹ درمی کی وجہ سے جس چیز پر وہ ہیں اسی پر وہ اپنی زندگی گزارتے رہیں, من بغض الصحابہ وسب الصحابہ الا نفرا قلیلا, کہ وہ صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں, بغض کرتے ہیں, ان کو گالی دیتے ہیں, الا بہت قلیل یعنی بہت کم صحابہ کو وہ گالی نہیں دیتے. وسب الصدیق وعمر, اور سیدنا ابوبکر صدیق سے عمر الخطاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دینا, برا بلا کہنا. وعبادت اہل البیت, اور اہل بیت کی عبادت کرنا, اہل بیت کی, کہ علی رضی اللہ عنہ وفاطم والحسن والحسین, جیسے کہ سیدنا علی بن ابی طالب, فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما, والحسن والحسین رضی اللہ عنہم اجمعین, کہ ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں, ان کے لیے نظریں اور نیازیں کرتے ہیں, ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں اور دیگر عبادات. واعتقادهم في الائمه الاثنا عشر, وان کا یہ جو اعتقاد ہے بارہ اماموں پر, انهم معصومون کہ وہ معصوم ہیں, وانهم يعلمون الغیب کہ وہ علم غیب جانتے ہیں, کل هذا من ابطل الباطل, یہ سب باطل سے بھی بڑا باطل ہے. وكل هذا يخالف ما عليه اهل السنه والجماعه, اور اس سب سے اختلاف ہے اہل سنت والجماعت کا. شیخ صاحب کے واضح الفاظ ہیں, یا شیخ صاحب کے فتویٰ موجود ہے, باز نے نہیں کہا, ہمارے سب سے بڑے شیخ ہیں, شیخ بن باز کے فتویٰ ہیں, اور بات واضح ہے, اور شیخ صاحب کو فتویٰ ہماری سلاخوں پہ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے, مخالف نہیں ہے. اگر شیخ صاحب کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں جو قرآن حدیث کے مخالف ہوں تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے نزدیک شخصیت پرستی ہم نہیں جانتے. ہمارے نزدیک کسی عالم کی قدر و قیمت تب تک ہوتی جب تک وہ قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے. جب وہ قرآن حدیث کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم دیکھتے کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے, جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے. ہمارے نزدیک کوئی عالم معصوم نہیں ہے, کوئی امام معصوم نہیں ہے. اگر غلطی ہوئی ہے اور وہ مجتہد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک اجر ضرور ملے گا اجتہاد کا. لیکن اگر وہ ہٹ درمی کرتا ہے, اس کو حق کا علم بھی ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف بات کرتا ہے, قرآن اور حدیث کے خلاف اپنے فتوے دیتا ہے, اسے نصیحت بھی کی جاتی ہے, پھر وہ نہیں مانتا, تو ہمارے نزدیک وہ کوئی عالم نہیں ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن ہمارے مشائخ الحمدللہ تقریباً شیخ بن باز, شیخ بن حسین علامہ البانی کی تقریباً 8 سے 9 ہزار کیسٹ ہیں. ایک کیسٹ میں ہمیں ایک لفظ نکال کے دکھائیں جو قرآن سنت کے مخالف ہے, ہم اس کی مذمت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس قول کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہاں, اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے, میں نے کہا ہے, لیکن کسی قول, ایسا قول جس پر ان کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ قرآن سنت کے مخالف ہے, پھر ہٹ درمی بھی کرتے رہیں اور اس کو نہ چھوڑیں, تو ہم اس کے جواب دیں. شیخ صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ سائل نے سب سے پہلے کیا سوال میں کیا لکھا ہے کہ آپ ان کی تاریخ سے واقف ہیں. الحمدللہ, جو واقف ہے اس نے تو یہی فتویٰ دینا ہے. اس نے میں بات کی شروع میں کیا کہا تھا, دو باتوں میں سے ایک ہے, یا تو آپ کو علم ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, یا آپ کو علم ہے لیکن آپ کے جذبات اور جوش نے آپ کو بھلا دیا. تو آئیے دیکھیں شیخ صاحب نے یہ فتویٰ کیوں دیا. شیعت کے تعلق سے میں چند باتیں کروں گا. کیونکہ ایک عقیدہ ہے, میں اسی پہ تقریباً بات کرتا ہوں ابھی, جو اہم بات ہے, کہ امام منتظر, ان کا جو 12واں امام ہے جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں, ان کا عقیدہ ہے کہ وہ آئے گا. ہم اس پہ بحث نہیں کرتے ابھی تک کیوں نہیں آیا, 1200 سال گزر گئے ہیں, امت میں یہ مصیبتیں, اتنی مصیبتیں ہیں, اب وہ بعد میں آخر میں آ کے کیا کرے گا, بہرحال یہ الگ باتیں ہیں. میرا ایک گزارش ہے کہ وہ کیوں آئے گا, یا جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا, یہ تمہارا حق ہے سوال کرنا. ہمارے سوال کرنے سے انہوں نے خود جواب دیا ہے اپنی کتابوں نے کہ وہ آ کے کرے گا کیا. میں صرف اس تھوڑے سے وقت میں ہی وضاحت کروں کہ جب وہ آئے گا تو کیا کرے گا. اور اس کے سب سے جو اہم اعمال ہیں, سب سے اہم اعمال جیسے ان کی کتابوں میں ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ کفر کو مٹانا, توحید کے جھنڈے کو بلند کرنا امت میں, جو جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کافر غلبہ ختم ہو جائے اور دین اسلام کے سر بلندی ہو, امت کا متحد ہونا, سب کو جمع کرنا کلمہ توحید کے نیچے, یہی ہونا چاہیے. آج امت میں یہ تو مصیبت ہے, اور کیا ہے؟ شرک کو ختم کرنا, بدعات کو ختم کرنا, یہی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں. امام منتظر, امام مہدی ان کا جو ہے, جو منتظر ہے بارہواں امام, جب آئے گا وہ کیا کرے گا؟ مجلس نے بحار الانوار میں جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 386 میں 386 میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب وہ نکلے گا, وہ سب سے پہلا کام کرے گا وہ ابوبکر اور عمر کو قبر سے نکالے گا. تازے تازے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں پھینک دے گا. نمبر 2, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قبر سے نکالے گا اور زنا کی حد قائم کرے گا. نمبر 3, مسجد حرام کو گرائے گا اور مسجد نبوی کو بھی گرائے گا. بحار الانوار آپ نوٹ کر لیں, جو حوالے ہیں بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 338 اور طبرسی کی غیبہ کی کتاب صفحہ نمبر 282 میں لکھتے ہیں, جب قائم یعنی جب ان کا بارہواں امام آئے گا تو مسجد حرام کو توڑ دے گا. کیوں؟ تاکہ وہ اسے دوبارہ صحیح بنیاد پر دوبارہ تعمیر کرے. ابھی جو بنی وہ غلط بنیاد پر تعمیر ہے. اور مسجد نبوی کو بھی توڑ کر صحیح بنیاد پر تعمیر کرے گا. پانچواں کام جو کرے گا, قبلے کو تبدیل کر کے کوفہ کی طرف کر دے گا, مکہ سے کعبہ سے. فیض کاشانی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اے کوفہ والو, تمہیں اللہ تعالی نے سب سے افضل بنایا ہے, تم سب سے بہتر ہو, تمہاری نماز کا رخ آدم کے گھر کی طرف, نوح علیہ السلام کے گھر کی طرف, ادریس کے گھر کی طرف, ابراہیم کے مصلی کی طرف, اور دن گزرتے جائیں گے حتیٰ کہ حجر اسود بھی اسی میں تبدیل کیا جائے گا. الوافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215. شہر کوفہ عراق والا. نمبر 6, چھٹا کام جو کرے گا, نئی چیز لے کے آئے گا, نئی کتاب لے کے آئے گا, نئے حکم لے کے آئے گا. بحار الانوار مجلسی کی جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 354 میں 354 لکھتے ہیں, یقوم القائم بأمر جدید وکتاب جدید وقضاء جدید. نئی چیز, نیا امر, نئی کتاب اور نئے حکم لے کے آئے گا. اچھا یہ نیا کیا ہے؟ اس کے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تفصیل خود کرتے ہیں. ہم اب تیرے طرف سے انشاءاللہ کچھ نہیں کہیں گے. نمبر 9, نوا کام جو کرے گا, یحکم بحکم آل داود. جو وہ حکم اور فیصلے کرے گا وہ آل داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے فیصلہ کرے گا. آل داؤد کون ہے جانتے ہیں؟ آل داؤد کون ہے؟ یہود ہیں اللہ کے بندے. آل داؤد نہیں جانتے آپ لوگ؟ آل داؤد علیہ السلام یہود. کلینی نے ایک باب باندھا ہے کہ جب اماموں کو اللہ تعالی ظاہر کرے گا یا جب ان کا غلبہ ہوگا حکم ظاہر ہوگا تو وہ آل داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے فیصلہ کریں گے اور ان سے دلیل بھی نہیں پوچھی جائے گی کہ یہ عمل کیا کیوں ہے. ولا یسألون البینۃ. باب یوں ہے عقد الکلینی بابا فی ان الائمہ علیہم السلام اذا ظہر امرهم حکموا بحکم آل داؤد ولا یسألون البینۃ. دلیل پوچھیں گے تو قرآن سنت سے پوچھے گا نا, وہ کہیں گے نہیں دلیل نہیں پوچھیں گے, ختم. کیوں؟ فیصلہ جو قرآن حدیث سے نہیں ہے. پھر اس باب کو باندھنے کے بعد ایک روایت پیش کی ہے ابی عبداللہ جعفر الصادق سے, اور واللہ ان سے بری ہیں, جعفر الصادق ان سے بری ہیں. لکھتے ہیں اذا قام قائم آل محمد حکم بحکم آل داود و سلیمان ولا یسأل بینہ. جب قائم کون ہے؟ بارواں امام. جب آل محمد کا قائم یعنی بارواں امام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے گا تو وہ آل داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سے فیصلہ کرے گا. ولا یسأل بینہ, اور ان سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397. اور یاد رکھیں اصول کافی رافضوں کے نزدیک ایسی ہے جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری, اتنی معتبر ترین کتاب ہے. نمبر 10, دسواں کام رہتا ہے یقتل العرب کلہم, جتنی عربی ہیں سب کو قتل کرے گا, ایک عربی نہیں چھوڑے گا. مجلس کی بحار انوار صفحہ نمبر 52, جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 349, لکھتے ہیں ما بقی بیننا وبین العرب الا الذبح. ہمارے اور عربی کے درمیان صرف ایک چیز رہے گی, وہ ہے ذبح. کسے کہتے ہیں ذبح؟ گلا کاٹنا, گردن اتارنا, گردن کا اتارنا. اور دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں کہ امام منتظر جو ہے وہ عربیوں پر جفر احمر کا فیصلہ کرے گا, اور جفر احمر کا فیصلہ ہے قتل کرنا, ان کو قتل کر دیں گے. صرف عربی نہیں, ان میں ہم بھی شامل ہیں. ان کو نزدیک عربی وہ ہر وہ ہے جو وہابی ہے, جو اہل سنت ہے, یاد رکھیں. بہرحال بعض لوگ سمجھتے ہیں, یاد رکھیں, اکثر رافضی بھی شیعہ بھی اپنے عقیدے سے غافل ہیں. اس عقیدے سے جو میں نے بیان کیا ہے ان کو کتابوں سے اکثر غافل ہیں. بلکہ بعض رافضی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اتنی کافی ہے کہ ہم اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں, ان کے شان میں گستاخی کرنا کفر ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے. اور وہ اپنے آپ کو یہی تسلی دیتے ہیں کہ ہمارے نجات کے لیے یہی کافی ہے, ہم شیعہ ہیں, ہماری نجات کا ذریعہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم آل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں, ان کو سب سے آگے کرتے ہیں, اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. میری یہ گزارش ہے کاش کہ آپ لوگ یہ جان لیتے کہ آپ کے علماء اور آپ کے علماء کی کتابوں میں جہاں پر وہ آپ کے اماموں کو اہل بیت کو بلند درجہ دیتے ہیں اور اتنی بلند کہ انہیں معبود بنا دیتے ہیں اور ان کے عبادات صرف کر دیتے ہیں, دعا اور پکار اور قربان اور نذر و نیاز, اس کے برعکس انہی کتابوں میں دوسری جگہ پر وہ ان کی گستاخی بھی کرتے ہیں. اور اس گستاخی کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا حیران ہو جائے کہ ہم کیا سنیں. ابھی تو اتنے بلند درجہ دے کے اسے پکارو, اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے, وہی تمہارے کام آئے گا, جنت کا وہی راستہ ہے, اور دوسری طرف ان کی شان میں اتنی بڑی گستاخی. تو میری یہ چند عبارات جو ابھی میں پڑھوں گا یہ ان روافض کے لیے ہے, شیعوں کے لیے ہے جو شاید ان سے غافل ہے. میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھا گیا ہے کہ ہماری نجات کا ذریعہ اتنی ہی کافی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. میں آپ کی کتابوں سے یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کے نزدیک اہل بیت کی کیا قدر و قیمت ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ آپ لوگ کی کتابوں میں ایسی گستاخانہ باتیں کیسے آ سکتی ہیں. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں جو اہل بیت کی گستاخی کرو وہ کافر ہے, پھر آپ خود گستاخی کرتے ہیں. اس کی چند مثالیں ہیں. نمبر ایک, گدھے کی روایت. گدھا جو جانور ہے, گدھا جو ہے اس کی ایک روایت ہے. کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کو خبر دی ہے گدھے نے, عفیر نے, یہ سند ہے روایت کی. عفیر نے, عفیر کون ہے, کون سا گدھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا. اس کا نام کیا تھا؟ عفیر. دیکھیں صحابہ کرام نے گدھے کا نام تک بھی بیان کیا ہے, اتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب عفیر بیان کر رہا ہے روایت کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں دیکھیں ہنسنے کی بات نہیں ہے, میری گزارش ہے. واللہ یہ لوگوں کے یہ عقائد ہیں اور جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. کہ میرے باپ نے اپنے دادا سے, انہوں نے اپنے باپ سے یہ روایت کی ہے یعنی چوتھا جو باپ ہے فیر کا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سفینے میں تھا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے گئے اس گدھے کی طرف اور ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا. اور یوں کہا بلکہ دعا کی کہ اس گدھے کی لا حول ولا قوۃ الا بالله کہ اس گدھے کی کمر سے ایک ایسا گدھا نکلے گا جس پر سید النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کریں گے اور وہ خاتم النبیین ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے, عفیر فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ گدھا بنایا. یہ اصول کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 237. تو اس میں کیا پہلی بات یہ ہے کہ گدھا بھی روایت کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے سیدنا علی بن ابی طالب جو کو آپ پہلا امام مانتے ہیں کہ وہ گدھے سے روایت نقل کرے گا کیونکہ شان میں گستاخی نہیں ہے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا الجزاء من جنس العمل, اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت کو چھوڑا تو تو اللہ تعالی نے دنیا میں دکھا دیا. جب سچوں کو چھوڑا تو گدھوں سی روایت انہوں نے بیان کی یہ دنیا میں, تاکہ ہر عقل والا ہر سمجھدار بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, اپنے کانوں سے سن لے, جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے اس کے ساتھ یہی ہوگا. عقل مر جاتی ہے, کوئی عقل مند انسان, کوئی با ضمیر انسان, کوئی با ایمان انسان کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا سب سے عظیم شخصیت گدھے سے روایت کرے گی؟ سبحان اللہ. بہرحال یہ اصول کافی میں تھی. دوسری بات, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پھر یہ دوسری بات نقل کرتے ہیں, یعنی دیکھیں سیدنا علی ابی طالب کی شان میں گستاخی دیکھیں. کہتے ہیں بحار الانوار پھر مجلسی کی جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 4 میں لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام, یعنی کون؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اہل بیت سب کو علیہ السلام کہتے ہیں. بہرحال مجلسی کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ قد خلص کسرا من النار وان النار محرمۃ علیہ, کہ اللہ تعالی نے کسرا کو آگ سے بچا دیا, آگ سے نکال دیا, اور اب آگ کسرا پر حرام ہے. کسرا کون ہے؟ کسرا جانتے ہو؟ فارسیوں کا امپرر, ان کا بادشاہ, جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط کو پھاڑ دیا. کسرا کہاں پہ تھا؟ کس زمین پہ تھا؟ ایران. تو انہوں نے کسرا جو مجوسی تھا, جو آگ کا پجاری تھا, جس نے زندگی ساری آگ کی عبادت کی ہے, جو سب سے بڑا ظالم تھا, اور اس کے ظلم کی انتہا, گستاخی کی انتہا, کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا. اللہ تعالی نے اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس کے سگے بیٹے نے اسے حکومت سے کرسی سے اتار دیا اور اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے. کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک کافر بدکار ظالم کے لیے کبھی کہہ سکتا کہ جہنم اس پر حرام ہے کیونکہ شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پھر یہاں پہ انصاف ہے. جب سب سے بہترین امت میں, جو سب سے بڑے سچے تھے, سب سے بڑے مومن تھے, جب تم لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور یہ کہا کہ یہ مرتد ہیں, اللہ تعالی نے تمہاری زبان سے سب سے بڑے کافر کو جہنم, یہ تمہارا عقیدہ بنایا اور تمہاری زبان سے اس کو ظاہر کروایا کہ کسرا جیسا سب سے بڑا ظالم اور کافر جہنم میں نہیں جائے گا, اس پر جہنم حرام ہے. نمبر 3, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بندہ کیا کہے, چھوڑ دیں اس کو, اتنا کافی ہے ان کے بارے میں. سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اب پہلے گستاخی سیدنا علی بن ابی طالب, دوسری گستاخی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا پر. کہتے ہیں جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے پیٹ میں تھا, حمل میں تھی, تو وہ ان سے نفرت کرتی تھی, حمل میں تھا لیکن کراہت کے ساتھ نہیں چاہتی تھی. قلیدی نے اصول کافی میں اسے بیان کیا اور فروع کافی میں یہ لکھا ہے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سید علی بن ابی طالب سے شادی پر راضی نہیں تھی, ان کو پسند نہیں تھے. سيدنا حسين رضي الله عنه كشان نبي استاخي لکھتے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا, کیونکہ ماں تو پہلے سے نفرت کرتی تھی جب پیٹ میں تھا, تو بچے نے پیدا ہوتے ماں کا دودھ نہیں پیا, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا دودھ نہیں پیا اور کسی عورت سے دودھ پیے ہی نہیں, تو پھر دودھ کہاں سے پیتا بچہ؟ لا حول ولا قوة الا بالله. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھوں کے منہ میں دیتے تو دودھ پی دیتے, تو وہاں سے دودھ پیا. ایک مرتبہ پی لیتے دو تین دن تک کافی ہو جاتا ان کے لیے. سیدنا علی بن ابی طالب کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا وعنہم اجمعین کی شان میں گستاخی, یہ بھی جو میں نے روایت بیان کی یہ فروع کافی میں ہے ساری, یہ بھی فروع کافی میں جلد نمبر 241 میں دکھتے ہیں کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا, اب جانتے ہیں کہ کس نے شادی کی ان سے؟ سلمان بن خطاب رضی اللہ عنہ نے. لکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی شرمگاہ ہے جس جو ہم سے زبردستی چھین لی گئی, یعنی ہم پر زبردستی کی گئی سید علی بن ابی طالب کی زندگی میں. اغتصاب کہتے ہیں ریپ کو, نعوذ باللہ, زنا کو, جو زنا بالجبر ہو, یعنی یہ سب سے پہلا زنا بالجبر تھا جو اہل بیت میں واقع ہوا. کیا کس نے؟ سیدنا عمر بن خطاب, نعوذ باللہ. میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, اپنی بیٹی کی عزت نہ بچا سکے, یعنی کہ کوئی عقل مانتی ہے یہ بات؟ ان کی مشکل کشائی کہاں گئی, ان کی حاجت روائی کہاں گئی؟ سبحان اللہ. اتنی ہی نہیں, اچھا یہ میں کلثوم, پھر آگے امام جعفر الصادق کی شان میں گستاخی. زرارہ سے مشہور روایت ہے کہ زرارہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے تھا, کہ میں نے امام جعفر صادق سے سوال کے تشہد کے بارے میں جب میں نے سنا تو میں نے ان کے منہ کے اوپر, داڑھی کے اوپر گوز مارا, ہوا خارج کیا نہیں, اور میں نے یہ کہا کہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا. امام سے سوال کیا, جب جواب سنا تو اس کے جواب میں یہ عمل کیا اپنے امام کے ساتھ. اور زرارہ ابھی بھی ان کے نزدیک بڑا محدث ہے, قابل اعتبار روایت ہے اس کی. کلینی نے عباس اور عقیل رحمت اللہ علیہم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ دو ایسے مرد تھے جو ضعیف تھے اور ذلیل تھے, یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں, ان کو بھی نہیں چھوڑا. بلکہ زین العابدین علی بن حسین اور یہ بھی ان کے بڑے اماموں میں سے ہے, ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یزید نے اسے کہا کہ کیا تم میرا غلام بننا پسند کرو گے؟ اترغب ان تكون عبدا لی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں, میں تمہارا غلام بننے کے لیے تیار ہوں آخر تک. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, بہار انوار مجلسی کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 78 لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ فاطمہ صدیقہ کے سینے میں رکھا کرتے تھے, سینے کے اوپر اپنا منہ جو ہے, یعنی جو گلے لگاتے تو اپنا سینہ, اپنا چہرہ جو ان کے سینے پہ رکھا کرتے تھے. تو یاد رکھیں کہ مومن کے ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا. عام انسان بھی اپنی جوان بیٹے کے ساتھ اس طریقے سے سلوک نہیں کرتا, اور یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سبحان اللہ. اور یہ لکھتے ہیں عیون اخبار الروا میں سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو غسل کرتے ہوئے دیکھا اور یہ فرمایا سبحان الذی خلقک, پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی اتنی خوبصورت لگی ان کو, نعوذ باللہ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے دیکھتے تھے؟ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. بہرحال تو یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ رافضیوں کے متعلق تھوڑا سا, بہت زیادہ کچھ میں سے تھوڑی سی چیز ہم جان لیں, تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ آج کا تو یہ نعرے ہم سن رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے شیعہ اور سنی کے بیچ میں, سب مومن ہیں, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, ہم سب کو ایک ساتھ ملنا چاہیے. صوفے کے متعلق میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, یہاں سے میں چند باتیں صرف, یہ بھی انصاف ہے جب رافضیوں کی بات کی ہے تو ان کی بھی بات تھوڑی سی کر لیں. عقائد تو پورے تقریباً کتنی 10 دروس ہیں, کتنی ہیں بریلویت پر 10 دروس ہیں. وہ جس نے سننا ہو تفصیل سے آپ وہاں پر جائیں, وہاں پر اس سی ڈی کو سنیں. اس میں تقریباً جو بھی ان کے معروف اور مشہور عقائد ہیں ان پر بات کی ہے, غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا ہے. تو عقائدے کی میں بات نہیں کروں, لیکن جو ان کا موقف ہمارے متعلق ہے میں اس پہ چند باتیں بیان کروں گا. احمد رضا خان بریلوی ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 66 میں 66 میں لکھتے ہیں ایک روایت بیان کر رہے ہیں. ایک روز بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام حاضر ہیں, ایک شخص آیا اور کنارے مجلس اقدس پر کھڑے ہو کر مسجد میں چلا گیا. ارشاد فرمایا کہ کون ہے, اسے قتل کرے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کر دیکھا, وہ نہایت خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے. صدیق اکبر کا ہاتھ نہ اٹھا کہ ایسے نمازی کو عین حالت نماز میں قتل کریں. واپس حاضر ہوئے اور سب ماجرا عرض کیا. ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ اسے قتل کرے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہیں بھی وہی واقعہ پیش آیا. حضور نے پھر ارشاد فرمایا کون ہے کہ اسے قتل کرے. مولا علی اٹھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں. فرمایا ہاں تم, اگر تمہیں ملے مگر تم اسے نہ پاؤ گے. یہی ہوا. مولا علی رضی اللہ عنہ جب تک جائیں وہ نماز پڑھ کر چلتا ہوا, یعنی وہ چلا گیا, لکھا ایسے ہوئی ہے. ارشاد فرمایا اگر تم اسے قتل کر دیتے تو امت پر سے بڑا فتنہ اٹھ جاتا. بس یہاں تک. اس روایت کی کوئی سند بیان نہیں کی, اور یہ بھی بیان نہیں کہ یہ روایت کہاں پہ ہے, کس کتاب میں ہے. کاش کچھ بیان کرتے تو ہم جا کے دیکھتے تو صحیح. لیکن اس پہلے اس روایت کو بیان کرتا, آگے پھر کچھ اور کہتے ہیں اور بعد میں بیان کروں گا. اس روایت کی کوئی سند بیان نہیں کی, یہ بیان نہیں کہ کہاں پہ تخریج ہوئی, کس نے کی ہے, بلکہ صحیح بخاری کی روایت کے مخالف ہے یہ روایت. جانتے ہیں کون سی روایت جس میں ذوالخویص التمیمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور سیدنا خالد بن ولید نے تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قتل کرنے کا, یہ منع فرمایا, منع فرمایا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے. یہ تو ہماری روایت ہے جو اس کے خلاف ہے. اب آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ ہماری روایت کو جھٹلا کر اپنی روایت ثابت کریں. اچھا آگے لکھتے ہیں, یہ تھا وہابیہ کا باپ جس کی ظاہری و معنی میں نسل آج دنیا کو گندا کر رہی ہے, یعنی ہم اور آپ, ہم دنیا کو گندا کر رہے ہیں. صفحہ نمبر, یہ ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 73 میں, 73 میں عرض, ایک صاحب نے وہابی کے جنازے کی نماز پڑھی, ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد, وہابی رافضی قادیانی وغیرہ ہم کفار مرتدین کے جنازے کی نماز انہیں ایسا جانتے ہوئے کفر ہے. بعض لفظوں میں تھوڑا سا پتہ نہیں کیا ہے, پرنٹنگ میں غلطی ہے ان کی, اپنا قول ہے اللہ اعلم, بلکہ یہی کچھ لکھا میں پڑھ رہا ہوں. یعنی کوئی شخص وہابی رافضی یا قادیانی کو جانتے ہوئے کہ یہ وہابی رافضی یا قادیانی ہے, نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو وہ کافر ہے. میری گزارش ہے, سعودی عرب میں کتنی بریلوی ہیں؟ کم ہیں, بہت زیادہ ہے. بولتے کیوں, میں اکیلے بولتے جا رہا ہوں, بہت زیادہ ہے نا, بہت زیادہ ہے. کیا نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں, حرمین میں پڑھتے ہیں, ادھر پڑھتے ہیں, ادھر پڑھتے ہیں. کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہمارے نزدیک تو مسلمان ہے, جسے نماز جنازہ مسلمان کی پڑھے تو کیا مشکل ہے, لیکن آپ کے امام کے نزدیک آپ کافر ہو چکے ہیں. آپ کے امام نے فرمایا ہے جس نے وہابی کی نماز جنازہ پڑھی وہ کافر ہے. تو آپ رجوع کریں ذرا اپنے اماموں کی طرف اور اپنے علماء کی طرف. بہرحال آگے وہ صفحہ نمبر ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 98 میں عرض, وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد, نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت ہے. عرض, وہابیوں کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں. بہرحال, وہابیوں کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ ارشاد, کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. وہابی مسجد جو ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں کفار کا گھر ہے. عرض, وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں؟ ارشاد, جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح اذان بھی, ہاں تعظیماً اللہ تعالی کے نام پر جل شانہ ہوں اور نام اقدس پر درود پڑھیے. واضح باتیں, کچھ میں وضاحت کروں, سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا اسی صفحے پر, سبحان اللہ, اب وہابیوں کی بات ہوئی نا, اسی صفحے پر عرض, حضور یہ روایت صحیح ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں ایک کافر مہمان ہوا اور اس خیال سے کہ اہل بیت اطہار بھوکے رہیں سب کھانا کھا گیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے میں ٹھہرایا. پچھلی رات کے وقت پیٹ میں گرانی معلوم ہوئی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اجابت کی ضرورت ہوئی, شرمندگی کی وجہ سے کہیں کوئی دیکھ نہ لے, حجرہ شریف میں غلاظت پھیلائی, یعنی ادھر گندگی کر دی مہمان نے, بہت زیادہ کھا چکا تھا نا, اور تمام بستر وغیرہ خراب کر دیا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے چل دیا. جب حضور حجرہ شریف میں مہمان کی خیریت معلوم کرنے کی غرض سے تشریف لائے تو یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی، آپ نے خود نجاست کو صاف کیا. سبحان اللہ، آپ نے خود نجاست کو صاف کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی ناشائستہ حرکت پر سخت غصہ آیا. صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے تو انہیں خود نہیں کیوں صاف کیا، گستاخیاں دیکھیں. سبحان اللہ. برحال اتفاقاً عجلت میں وہ اپنی تلوار بھول گیا، کافر تلوار بھی اس کے ساتھ تھی، چلا تو گیا شرمندگی کی وجہ سے، اب کیا میں نے غلاظت کر دی، لیکن تلوار بھول گیا. اب واپس ہے تلوار لینے کے لیے، اور تلوار بہت اچھی تھی جس کے لیے اس مجبوراً اسے تھا، پتہ نہیں پرنٹنگ غلطی ہوگی، اسے مجبوراً پھر لوٹنا پڑا. یہاں آ کر دیکھا حضور اپنے دست اقدس سے بستر دھو رہے ہیں، ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر دھو رہے ہیں. امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سزا دینے کا ارادہ کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے، اور اس سے فرمایا تم اپنی تلوار بھول گئے تھے، جہاں رکھی تھی وہاں سے اٹھا لو. وہ حضور کے اس خلق عظیم کو دیکھ کر فوراً مشرف با اسلام ہو گیا. تو حضور اس روایت یعنی ختم ہو گئی تو حضور اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار پر بھی نظر عنایت کرنا چاہیے. میں اس پورے قصے پر کوئی بات نہیں کروں گا، صرف ایک انصاف کے طلبگار ضرور ہوں. وہابی جتنے گندے ہیں کہ ان کی نماز نماز نہیں، مسجد مسجد نہیں، نماز جنازہ آپ نے پڑھ لی تو وہ کافر بن جاتے ہو، ایک طرف ایک کافر جو شروع سے کافر ہے اس کی غلاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دھوتے ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ کفار پر بھی نظر عنایت کرنی چاہیے، کہ ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کیا وہابی ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں کہ ان کے لیے تو نظر عنایت کرنی چاہیے لیکن وہابیوں کے لیے کوئی نظر عنایت نہیں ہے؟ اسی صفحے میں یہ آگے پیچھے دس صفحوں کے بعد نہیں ہے کہ پڑھنے والا پریشان ہو جائے. یہاں پر وہابیوں کی بھی بات ہوئی ہے اور اس صفحے میں یہ ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں، آگے بھی کچھ ہے لیکن آپ خود مزید دیکھ سکتے ہیں محفوظات میں. تو آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا رافضیوں کے متعلق اس وجہ سے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حق بات ہے، کیونکہ عقل بھی عقل سلیم بھی یہی مانتی ہے کہ اگر باطل والا اپنا باطل نہیں چھوڑ سکتا تو حق والا اپنا حق کیوں چھوڑے. اگر رافضی اپنی رافضیت نہیں چھوڑ سکتا تو کیا میں اپنی توحید اپنی سنت کو چھوڑ کر رافضی کے قریب جا کر اسے ہاتھ ملاؤں؟ کہ اس سے بڑی کوئی ذلت ہے؟ اور کس لیے؟ تاکہ کافر دشمن کا ہم سامنا کریں؟ اللہ تعالیٰ کیا ایسی قوم کو کامیاب کرے گا جو حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ مل کر کافر کا سامنا کرے؟ اور پھر اگر ہم کامیاب بھی ہو گئے اپنی طاقت کی بنیاد پر، جیسا کہ دو کافر لڑتے ہیں آپس میں تو ایک کی جیت تو ہوتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کافر پہ راضی ہوتا؟ نہیں ہوتا، وہ دنیاوی طاقت کی وجہ سے جیت جاتا ہے. جس میں نے بیان کہ غلبت روم، روم اور فارسیوں کے آپس میں جنگ ہوئی تو ایک دن تو کامیاب ہونا تھا، اللہ تعالیٰ روم کو کامیاب کر دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ راضی تھا. بہرحال اگر اللہ تعالیٰ بالفرض ہمیں کامیاب بھی کر دے، ہم سب مل جائیں، تو ان نصوص کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ رافضی آپ کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے، یا آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ کو امام مانیں گے؟ ابھی ان کی تلوار سے کافر کا خون ٹپک رہا ہوگا، آپ کے خون سے اس تلوار کو آلودہ ضرور کر دیں گے. یہ عقائد ہیں، انہیں عقائد پر وہ زندہ ہیں اور انہیں پر وہ مر رہے ہیں. اور صوفی بریلوی حضرات، اگر کوئی وہابی بیچارہ مر بھی جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا کافر ہے، تو کیا زندگی میں کیا وہ آپ کی قدر کرے گا، آپ کو آگے کرے گا، آپ کی بات سنے گا؟ بعد میں ہم آپس میں اپنے اختلاف حل کریں گے، آپ کون سے اختلاف حل کریں گے؟ اور کون دے گا آپ کا ساتھ؟ آپ کی تعداد ہی کتنی ہے؟ کتنی آپ لوگ؟ اس لیے میرے بھائیوں حق کو نہ چھپاؤ، حق کو کیوں دباتے ہو؟ اے مومن اپنا سر اٹھا اور اپنے سر کو بلند کر کے چل، تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس توحید ہے، تیرے پاس سنت ہے، تو اپنے سر کو کیوں جھکاتا ہے؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ تو ناکامی ہو کر اس دنیا سے چلا جائے گا؟ اللہ کی قسم کبھی نہیں، جس کے سینے میں توحید ہے، ایمان ہے، سنت ہے، اس کی زندگی اس توحید اور ایمان اور سنت پہ گزر رہی ہے، اگرچہ اس دنیا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں، اللہ کی قسم اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخر میں بھی کامیاب ہے، لیکن اپنا سر جھکا کر، اپنی توحید کو دبا کر، اپنی سنت کو دبا کر، مشرک اور بدعتوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر آپ کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں. میرے خیال آج کے درس میں یہی ہے کہ کافی غلط فہمی اس پہ بات کافی ہو چکی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ کوئی اور بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علیکم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.